لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيبي إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قيام كربلاء در حقیقت قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن پر عمل کی طرف دعوت دینے کے لیے اقدار قرآنی کو زندہ کرنے کے لیے اہداف قرآنی کو عملی کرنے کے لیے مقصد خلقت انسان مقصد بعثت انبیاء مقصد امامت ائمہ بندگی خدا اطاعت خدا ہے اس مقصد کے خلاف شیاطین فعال ہے شیاطین جن و انس ہمیشہ فعال رہے ہیں تو انبیاء الہی ائمہ اطہار در حقیقت اسی مقصد کے لیے کہ شیاطین کامیاب نہ ہو انسانوں کو خدائی بنائے خدا کے مطیع بنائے اہل عمل بنائے اہل ایمان بنائے اہل علم بنائے اس مقصد کے لیے قیام کربلا عمل میں آیا سابق انبیاء کتابیں لے کر آئے ہیں ایک کم 1,24,000 انبیاء آئے زحمتیں برداشت کی لیکن اشقیاء نے کفار نے مشرکین نے شیاطین نے جن و انس نے حکمرانوں نے سیاست مداروں نے فاسقین نے مفاد پرستوں نے دنیا پرستوں نے انبیاء کی تعالیم بھی ضائع کیے کتابیں بھی ضائع ہو گئی اور دین خدا بھی باقی نہیں رہا تو اسی لیے اسلام نے امامت کا انتظام کیا بنو امیہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اسلام کا نام نشان مل جائے حضرت عمار کہتے ہیں بنو امیہ کے بارے میں استسلموا ولم یسلموا بنو امیہ نے ہتھیار ڈالا ہے اسلام کے سامنے مسلمان نہیں ہوئے استسلام یعنی ہتھیار ڈالنا تسلیم ہو جانا مسلمان نہیں ہوئے تھے مولا بنو امیہ کے نام لیے بغیر نہج البلاغہ میں عیناً یہ جملہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے استسلموا ولم یسلموا آپ دیکھتے کہ آئے غدیر میں ارشاد ہوتا ہے کفار مایوس ہو گئے لیکن منافقین یا مایوس ہونے کے بعد نہیں ہوئی بنو امیہ نے نفاق کے راستے کو اپنایا دیکھا کفر کے علم بلند کر کے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو نفاق کے علم کو بلند کیا بظاہر اسلام باطن میں کفر عام طور پر لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں بصیرت کا فقدان ہے اسی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اب تک دیکھیے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال کرتے ہیں شیعوں کو تشیع کے اصولوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بصیرت کا فقدان ہے. بصیرت نہ ہونے سے کھل کر جو دشمن آتا ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں، لیکن دوست نما دشمن جو آتے ہیں، منافق جو آتے ہیں، اس کو اپنے سمجھتے ہیں، پھر اس کے ہو جاتے ہیں. بیس بدل کر آنے والے کو قوم کے اندر چند سمجھدار لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں، باقی جو عمیق نگاہ کے حامل نہیں ہیں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. تو قوم میں کم از کم اختلاف کا باعث بنتا ہے. ہمارے قوم میں عجیب و غریب نعرے، عجیب و غریب اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ ان نعروں کا کچھ بھی نتیجہ ہو، کم از کم قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اختلاف کے نتیجے میں کسی قوم میں اگر اختلاف ہو، وہ قوم کوئی کام نہیں کر سکتی. ایک بلڈنگ لیجیے، بلڈنگ کو 100 آدمی لگا دیجیے بنانے کے لیے، 50 آدمی لگا دیجیے خراب کرنے کے لیے، قیامت تک یہ بلڈنگ نہیں بنے گی. جب تک اختلاف ہے تب تک مقصد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. تو یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہے. تو انبیاء اور ائمہ اطہار کے اہم ہدف انسان کو باعمل بنانا. باعمل ہو گئے تو منافقین ناکام ہو جائیں گے. باعمل ہو جائیے علم کے بعد، ایمان کے بعد عمل. جیسا نمبر کے بغیر اگر 0 ہو، اس 0 کو کوئی حیثیت نہیں، لیکن نمبر ایک لگا دیجیے، ایک نمبر کے بعد 1 0 ہو تو 10 ہو جائے گا، 2 ہو تو 100 ہو جائے گا، 3 ہو تو 1000 ہو جائے گا، 4 ہو 10,000، 5 ہو 1,00,000، 6 ہو تو 1,000,000، 7 ہو 10,000,000 مثلاً، یوں بڑھتا چلا جائے گا. ایمان کے بعد عمل قیمتی ہو جاتا ہے. ایمان کے بغیر عمل کے لیے قیامت میں فرماتا ہے لا مقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. لیکن ایمان کے بعد عمل قیمتی ہے. تو لیکن عمل ضروری ہے. دین کے لیے پیغام، پورا قرآن میں سعادت کے لیے، نجات کے لیے کہا ایمان اور عمل صالح. آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بھی صرف گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ فردی زندگی میں بھی ایمان و عمل صالح، اجتماعی زندگی میں بھی عمل صالح کی ضرورت ہے. آپ کا کام صرف اپنی ذات کو بنانا ذات کے حد تک محدود نہیں ہے، معاشرے کے اصلاح آپ کی ذمہ داری ہے. وتواصوا بالحق، دوسرا کام یہ ہے کہ معاشرے کو بھی حق کی طرف، ایمان کی طرف لانا ہے. پورا معاشرہ مبلغ بن جائے، پورا معاشرہ مبلغ بن جائے. تواصل یہ صرف چند مولانوں کے لیے نہیں فرما رہا ہے، سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، عمل صالح، پھر عمل صالح کے اجتماعی ذمہ داری. کیونکہ لوگ اجتماعی عمل صالح سے دور ہوتے ہیں، اس کے وجہ اجتماعی عمل صالح مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، دشمن سازی ہے اس میں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ایجنسیاں ناراض ہو جاتی ہیں، دنیا کی سپر طاقتیں ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ناراض ہو جاتے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کے پیغام ہمیں گیر بنانا ہے، سب پورا معاشرہ حق کے مبلغ بن جائے. وتواصوا بالصبر، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو عمل کی طرف دعوت دے. دین یہی چاہتا ہے، فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں عمل ہو. فردی زندگی میں فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کے معنی صرف فردی عمل صالح نہیں ہے. عربی ادب کے مطابق جمع پر جب الف لام ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا اعمال، سارے اعمال صالح انجام دینے والا ہو. پھر جو اجتماعی ہے، گروہی ہے، اپنی ذات سے باہر ہے، اپنی ذات سے باہر فیملی کے ساتھ، شہر کے ساتھ، محلے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، عالمی، وہ اجتماعی عمل صالح، اس میں اس کو الگ کر کے بیان کرتے ہیں اس کے اہمیت کے پیش نظر. اگر پورا معاشرہ دوسرے کو دعوت دے عمل صالح کی طرف، پورا معاشرہ دین شناس ہوگا، اہل معرفت ہوگا، پھر دھوکہ نہیں کھائے گا. ابھی ممبر پر آ کر آپ کے معاشرے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے جس تحت تک میں جانتا ہوں، لیکن فرض کیجیے میں خوبصورت انداز میں، وہ انداز میرے پاس نہیں ہے لیکن فرض کرے تو خوبصورت انداز میں علی کے مقام کو خدا سے بڑھا دوں تو کچھ لوگ ڈانٹ دیں گے، واہ واہ کیا کر رہا ہے. کیوں؟ وجہ کہ ہم نے پیغام حق نہیں پہنچایا ہے، داد دینے والے نہیں جانتا ہے نا، جاہل ہے، اس لیے داد دیتا ہے. اگر معاشر دین شناس ہو جائے تو شیاطین جن و انس کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. معاشرہ تواصل بالحق، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دے رہی ہے. عربی زبان میں تواصل سفارش کرنا، وصیت کرنا ایک دوسرے کو، یعنی پورا معاشرہ ایک دوسرے کو وصیت کرے، وہ تواصل بالصبر، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو صبر کی طرف دعوت دے، صبر یعنی عمل کی طرف، کیونکہ عمل کے لیے صبر کی ضرورت ہے، عقیدے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے، عمل کے لیے برداشت کی ضرورت ہے. ہر عمل دیکھیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، یا کم از کم 80% اعمال ایسے جن میں کچھ تکلیف ہے، اسی لیے عمل کا نام ہی تکلیف رکھا ہے. اور انسانوں کا کیا نام رکھا ہے؟ مکلفین، کہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. وہ تواصل بالصبر، عمل کے دعوت. پورا قرآن یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی نجات کی بات کی ہے وہاں پر ایمان و عمل صالح دونوں کی ضرورت پر زور دیا ہے. پتہ نہیں خوشبو قرآن سے بہتر ہو جاتی ہے تو صریح شرک ہے، صریح کفر ہے. بعض پر روایت لاتے ہیں جب خود ائمہ نے فرمایا ہے اس روایت کی سند معتبر بھی ہو، فرض کرو معتبر نہیں ہوتی ایسی روایتیں، معتبر بھی اگر ہوتی تو ائمہ نے فرمایا ہے کوئی روایت قرآن سے ٹکرائے اس روایت کو دیوار پر دے مارو. وہ روایت ہماری روایت نہیں ہے، وہ باطل ہے، ہم قرآن کے خلاف نہیں کہتے. روایت ائمہ کی ہے یا نہیں ہے سمجھنا چاہے قرآن کے ساتھ موازنہ کرو، قرآن کے خلاف ہے تو وہ روایت ائمہ کی روایت نہیں ہے. اب قرآن کہتے نجات پھر ایمان عمل صالح دونوں چاہیے، ایک آگے کہتے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کے پورا قرآن میں اول سے آخر ہے، صرف وہاں پر عمل کی ضرورت نہیں جہاں پر انسان ابھی مومن ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، مر گیا ہے، عمل کا موقع نہیں آیا یا تو تائب ہو گیا ہے، تائب ہو گیا ہے، تائب ہونے کے بعد عمل کا موقع نہیں آیا، مر گیا، وہاں پر ایمان کافی ہے. ورنہ پورا قرآن ایک آیت میں سینکڑوں آیات میں یا تقوی کا نام ہے یا عمل کا نام ہے، مختلف انداز میں تقوی وہی عمل ہے، فرمایا ہے دونوں کی ضرورت ہے. اس آیت میں بھی فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، طیب پاک کلمہ، پاک عقائد، پاک عقیدہ، یعنی عقیدہ حق خدا کی طرف جاتا ہے، اوپر جاتا ہے. اوپر جانے کے معنی ہے نا قبول، قبول درگاہ الہی ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے اوپر جانا، ہمارے دعا اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی کیا، یعنی قبول درگاہ خدا ہونا، عقیدہ مقبول ہو جاتا ہے درگاہ الہی میں. الیہ یصعد الکلم الطیب، عقیدہ خدا کے درگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، لیکن اس کو مقبولیت بخشنے والا، خدا تک لے جانے والا، خدا کے پاس شرف قبولیت بخشنے والا کون ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس عقیدے کو خدا تک لے جاتا ہے. اس عقیدے کی قبولیت کے باعث عمل صالح, آپ کا عمل صالح ہو تو یہ عقیدہ خدا کے درگاہ میں قبول ہے. عمل و عقیدے میں قوی رابطہ ہے. عمل ہو عقیدہ خدا کے درگاہ میں مقبول ہے, عمل نہ ہو تو عقیدہ خدا کے درگاہ میں مقبول نہیں. یہ آیت, اس آیت کی شان میں روایت بھی یہی مطلب کو بیان کرتے ہیں. تو عقیدہ کو رفعت بخشنے والا, عقیدہ کو مقبولیت دینے والا, بلندی دینے والا عمل صالح, والعمل الصالح يرفع. دوسری طرف دیکھیے, اگر عمل ناپاک ہو تو عقیدہ ختم ہو جاتا ہے, عقیدہ باقی نہیں رہ سکتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب پہنچی دربار یزید میں جب پہنچی, یزید نے در جیت لیا تھا, بڑا مغرور تھا, دیکھو پیغمبر خدا کے نواسے کو شہید کیا ہے, وہ بھی معمولی انداز میں نہیں ہے, جتنا سخت انداز ممکن تھا اس طرح سے شہید کیا ہے. قدر صبر کہتے ہیں عربی زبان میں, قدر صبر, بہت سخت شکنجہ دے دے کر شہید کرنا, اور اہل بیت کو اسیر کیا ہے. اور کیسے اسیر؟ محملوں میں رکھ کر ان کو وہاں رہ گیا, شہروں میں درباروں میں گھمائے, اس کے باوجود امت خاموش. یہ نہیں سمجھ رہا اسلام ختم کر سکتا ہوں, پر انہیں کا یہی پروگرام تھا. شاید امیر شام کو تردد تھا, اسی لیے یزید سے کہا تو تم خیال رکھو, یہ حسین فرزند پیغمبر ہے, مسلمانوں کے لوگوں میں احترام ہے. امیر شام کو شک تھا, اسی لیے وصیت ایسی کی تھی. یزید سمجھ رہا تھا وہ آ چکا ہے, سب خراب ہو گئے. اب کس طرح سے وقت کو تیار کیا, پتہ نہیں میں نے پچھلے سال اس پر گفتگو شاید کی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو تیار کیا اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے. ثقیفہ سے لے کر عاشور تک مسلمانوں کو قبول کفر کے لیے تیار کیا. اور یزید نے کفر کے الفاظ کی زبان پر جاری کے اسی دربار پر, لعب هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کوئی اسلامی کوئی دین حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے. تو وہاں پر شہزادی نے فرمایا, قرآن کی آیت کی تلاوت کی آپ نے فرمایا, تم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. یہ خدا نے قرآن نے فرمایا ہے, جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں وہ آخر میں کافر ہو جاتے ہیں. عاقبت الذین اساءوا السوء, جو گناہ کبیرہ انجام دیتے ان کے عاقبت کیا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ, خدا کے نشانیوں کو ٹھکراتے. یعنی گناہ کی وجہ سے انسان کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے, اطاعت کی وجہ سے عقیدہ اتنی بلندی اختیار کرتا ہے کہ مقبول درگاہ الہی ہوتا ہے. بس ہمیں اپنے عقیدہ کو مضبوط کرنا ہے عمل کے ذریعے. عمل کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے. انسان کے جسم کو جس طرح سے اگر کوئی چاقو مارے زخمی ہو جاتا ہے, عیب پیدا ہو جاتا ہے, جراثیم کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے, اسی طرح سے روح گناہ کے ذریعے روح زخمی ہو جاتا ہے, شیاطین کے لیے نفوذ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک گناہ کے بعد گناہوں میں رشتہ داری ہے, ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ, تیسرے گناہ کے بعد یہ تسلسل ایک اقتدار ہوتا ہے. چل ایک گناہ کر لیں, دوسرے گناہ کریں گے, یا اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولیں گے, اسے ہزار مسائل ہوتا ہے. تو عرض کیا خدا کے درگاہی سے، روایات میں ہے آدمی جب مرنے لگتا ہے اسرائیل کا ضرور کرتا ہے تو پوچھتا ہے اسرائیل سے تم کو کس نے بھیجا؟ اب یہ جملہ میں نے مختصراً کہا، قرآن میں ہے اللہ یتوفا، خدا پر ضرور کرنے والا ہے، یتوفا کو ملک الموت کیا ہے، فرشتہ کا ضرور کرتا ہے، توفت ہو چھوڑنا صرف ملک الموت نہیں بلکہ ملک الموت وہی اسرائیل ہے بلکہ اس کے ماتحت نمائندے ہوتے ہیں، وہ قبضے روح کرتے ہیں، سسٹم ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، جیسا خدا رازق ہے، میکائل اس کے ذمہ دار ہے، پھر یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دھوپ، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ زرخیز زمین، یہ کھیتی باڑی کرنے والی، اس پورے سسٹم آپ کے لیے یہاں روٹی پہنچاتی، سسٹم ہی الہی سسٹم ہے، خدا نے ایسا سسٹم بنایا ہے، موت کے بھی یہی ہے، علم کے بھی یہی ہے، سارے سسٹم ہیں۔ امام ششم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتا ہے اب اللہ یجری الامور الا باسبابها، خدا نے انکار کیا کہ کوئی کام ہو جائے مگر ہو جائے گا اسی کے اسباب کے ذریعے، ہر شے کے لیے کوئی سبب خدا نے مقرر کیا ہے، اس سبب کے ذریعے وہ کام ہو جائے گا۔ جب بنی اسرائیل میں آدمی بیمار تھا دعا کرتا تھا، وحی آئی نبی پر، جب تک وہ آدمی جا کر حکیم کے پاس، طبیب کے پاس اپنا مداوع نہیں کرتا ہے تب تک میں شفا نہیں دیتا ہوں۔ یہ سسٹم اسی لیے ہے، اس کا اپنے فلسفہ ہے، اپنے وجوہات ہے۔ یہ یہودیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ تو اللہ مغلول، خدا کا ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اختیار نہیں ہے، نہیں، آپ دعا کریں گے ڈائریکٹ خدا، سارے ڈاکٹر لاجواب ہو جائیں گے تو خدا جواب دیتا ہے نا، ان دونوں کا کن فیکون والا راستہ بھی ہے، اسباب والا بھی، اللہ الخلق والامر، امر یعنی حکم، کن فیکون کے ساتھ انجام دینا، خلق یعنی اسباب کے ذریعے انجام، لیکن نظام الہی یہی ہے کہ اسباب کے ذریعے، آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں اسی راستے سے چلنا ہوگا، آپ عالم بننا چاہتے ہیں اس کے راستے سے چلنا ہوگا۔ ایک طالب علم نجب میں کر گیا کربلا فوز عباس کے حرم میں، رات بھر روتا رہا اور پھر نیند آئی علم کے لیے، تو سخت ابو الفضل عباس نے اس کو ڈانٹا عالم خواب میں، فرمایا علم حاصل کرنے کی یہ راستہ نہیں ہے، رو رو کر تم حاصل کرو، محنت کرو، دعا ہر صورت میں کرو، خدا کی مدد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ اس کے جو راستہ معین ہے اس راستے پر چلنا ہو۔ میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ختم ہو کر جانے کے لیے کیا دعا کرتے ہو، خدا خدایا مجھے گھر تک پہنچاؤ، دو قدم ہیں، سو سال بیتے دعا کرتے رہیں گے خدا آپ کو گھر تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ خدا نے گھر تک جانے کے لیے آپ کو ارادہ دیا ہے، آنکھیں دی ہے، پاؤں دی ہے، اور یہ سب کچھ دیا ہے، آپ خدا نے دیا ہوئے ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانا چاہیں، جبکہ خدا نے فرمایا ان وسائل سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، ان وسائل سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، نظام 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 اسباب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عمل صالح کی وجہ سے انسان کا عقیدہ مقبول درگاہ الہی ہو جاتا ہے، عقیدہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے، تو جتنا آپ کا عمل بہتر اتنا عقیدہ زیادہ مضبوط، اور عمل اگر صحیح نہ ہو تو عقیدہ، جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کام کون مرا ہے، کون جا کے مر کر واپس آ رہا ہے، یہ کام یہ مولانا اپنے جیب سے بناتے ہیں، یہ جتنا بے عمل ہے اتنا اس عقیدہ کے مسائل میں شک کرنے لگتا ہے، یہ بے عملی کا اثر یہی ہوتا ہے، عقیدہ سے محروم ہو ہو جاتا ہے. عقیدہ اور عمل کا رابطہ درخت کے جڑ اور درخت کے شاخوں کی مثال ہے. اگر جڑ خراب ہو شاخیں خراب ہو جاتے ہیں, شاخیں خراب ہو جائے اس کا منفی اثر جڑ پر بھی پڑ جاتا ہے. عمل صحیح نہ ہو تو علم بھی چلا جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے حبیب, آیا آپ نہیں دیکھتے اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, علم رکھنے کے باوجود خدا نے اس کو گمراہ کیا. علم رکھتا ہے اس کے باوجود گمراہ ہو گیا, علم رکھنے کے باوجود گمراہی کیسے کیسے گمراہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے سارے گمراہ لوگ علماء ہوتے ہیں, علماء سے مراد مولوی نہیں ہے صرف, یعنی علم رکھنے والے. آپ کے صدر وزیر اعظم موجودہ کی بات نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بعد میں پولیس آ جائے, عام طور پر کہتا ہوں گزرا بڑے بڑے عہدیداران سب کے سب اور جتنے سیاست مدار ہیں جتنے علماء ہیں ان سب میں کیا ہے, ان سب میں علم کے باوجود خراب کرتے ہیں. اچھا معاشرہ جاہل اتنا خراب نہیں کر سکتے جتنا ہے عالم, چاہے حوزہ کے علم پڑھا ہوا چاہے یونیورسٹی کے پڑھا ہوا خراب کر سکتا ہے. علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے, یعنی عملاً گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن میں بس اوقات کافر کہا ہے لوگوں کو, لیکن کفر سنوا کفر عملی ہے, وہ دہشت گرد لوگ فوراً دربار لے کر ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں. دو قسم, ایک عقیدے کے کافر ہوتے ہیں, ایک عملی کافر, یعنی عملاً کافر اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں. یہ بھی کیا ہے, گمراہ ہے علم رکھنے کے باوجود, علم بے اثر ہو جاتا ہے. چور ڈاکو کو پتہ نہیں یہ چوری غلط چیز ہے, جانتا ہے اس کے باوجود چوری کرتا ہے. تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ اگر عمل نہ ہو علم بے اثر ہو جاتا ہے. دنیاوی علوم کے لیے اگر علم عمل نہ ہو دنیاوی علم کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں, سب سے بڑے انجینئر ہیں, اگر کام نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دینی علوم کے بھی عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور منفی عمل ہو دنیاوی علوم میں بھی, ایٹم بم کس نے بنایا, ہائیڈروجن کے بم کس نے بنایا, یہ سارے نقصانات کون پہنچاتے ہیں, وہی دنیاوی علماء ہے جو علم کو غلط استعمال کرتے ہیں. دینی لحاظ سے بھی شیطان دینی علماء کے درمیان سب سے بڑا عالم ہے, اس کے سامنے ہم نے سنا ہے اس نے دیکھا ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو نبی بنایا, خدا کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کی ہے اس نے, قیامت پہ اعتراف خدا کے سامنے, اصول دین تین ہے نا, تین میں کیا کیا ہے, اصول مذہب تو ہے تین, اصول دین اس میں صریحا شیطان نے خدا کی تعریف کی, قیامت کے بھی اقرار کے خدا کے سامنے یقین کی شکل میں بولا حضرت آدم کو نبی بنتے ہو تم نبوت ہوتے قیامت ہو تو عید بھی ہو گئی, خدا کو مانتا ہے. اس کے باوجود خدا نے اس کو کافر کہا, خدا نے اس کو کافر کہا کیونکہ عملاً حکم خدا کو ٹھکرایا. بلکہ خدا کے حاکمیت کو ٹھکرایا, کہا خدا ایسا حکم نہیں کرنا چاہیے تھا. تو عرض یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے, وہی بے ایمانی ہے جو اس کے اندر ہے, ابا واستکبر, تکبر برا عمل, گناہ کبیرہ ہے تکبر, اس گناہ کبیرے کی وجہ سے کافر ٹھہرا. انسان کے عمل قرآن کے آیات سے استفادہ کرتے مفسرین, انسان کا عمل مجسم ہو جاتا ہے. وجدوا ما عملوا محضرا, قیامت کے دن اپنے عمل کو حاضر پائیں گے. آپ کی جنت آپ کا عمل ہے, آپ کی جہنم آپ کا عمل ہے. ابھی ایک محنت کرنے والا محنت وہی علم ہے, محنت وہی ماں اسی دنیا میں ہے نہیں. محنت کرنے والا طالب علم عالم بن جاتا ہے, محنت کرنے والا آدمی دولت مند ہو جاتا ہے. اور اگر اپنا علاج بیمار علاج معالجہ نہ کرے تو بیماری بڑھ جاتی ہے. عمل کیا, انسان کا عمل مجسم ہوتا ہے اسی دنیا میں, لیکن اس دنیا سے زیادہ آخرت مجسم ہوتا ہے. دنیا میں علم محنت کا نتیجہ ہے, دنیا میں مال محنت کا نتیجہ ہے, مرنا علاج نہ کرنے کا نتیجہ ہے, شفا پانا علاج معالجہ کرنے کا نتیجہ ہے, لیکن آخرت جنت و جہنم ہے, آپ کے عین عمل ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر آدمی دیکھے میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَجَدُوا مَا عَمِلُوا مُخْبِرًا, جو کچھ عمل کے اس کو حاضر پاتے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اپنے عمل کو دیکھ لیتا ہے. اب کس طرح سے یہ ہو جاتا ہے انسان کا عمل جنت بن جائے جہنم, اس کے نمونے اسی دنیا میں عرض کیا. کیا ہے, آپ گندم کاشت کریں گے تو گندم کی فصل اٹھائیں گے, اس کی شبی کسی حد تک اسی دنیا میں, لیکن آخرت میں عین عمل مجسم ہو جاتا ہے. تو بہانوں سے نہیں چلے گا, ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے, بہانے سے نہیں چلتا. دیکھیں ایک عمل ہے, کسی کی پٹائی کرو ایک گھنٹہ تو وہ دوسرے دن آپ دیکھیں گے ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن کسی کی طرف ایک سیکنڈ گولی روانہ کیا تو اس کے 70 سال کی جان چلی جاتی ہے. یعنی عمل کے اثرات مختلف ہیں, کفر کے اپنے اثرات ہیں, گناہ کبیرے کے اپنے اثرات ہیں, خیانت کے اپنے اثرات ہیں. آپ کا عمل اس دن حاضر ہو جائے گا. آج کل تو سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ چیزیں سمجھنا آسان تر بھی ہوا, انسان کا عمل نظر آئے گا, لیکن خود عمل جنت اور جہنم کی شکل میں ظاہر ہو جائے گا. اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایام حسین, جو مقصد حسین انسان کو باعمل کرنا ہے, آپ آئے پہنچ گئے حضرت ابن جوفی کے پاس, دعوت کی, آؤ میرا ساتھ, تم گناہگار تھا, ایک موقع ہے اپنا آپ کو پاک کرنے کا. کہا مولا یہ میری تلوار ہے, ایسی تیز تلوار ہے, پتھر پر ماریں گے پتھر دو ٹکڑا ہو جائے گا, اور یہ میرا گھوڑا ہے, اتنا تیز گھوڑا ہے کہ اس پر سوار ہو کر دوڑیں گے تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے آپ تک. جنگ جنگ بہت اس زمانے میں جنگ میں ٹینک اور ہوائی جہاز کی حیثیت تھی. تو آپ نے فرمایا ما كنت متخذ المضلين عضدا, میں گمراہ لوگوں کو اپنے مددگار نہیں بناتا. آپ حسین کے مددگار بننا چاہیں تو گمراہی سے نکلنا ہوگا, عملی گمراہ اعتقادی گمراہ دونوں سے نکلنا ہوگا, تب حسین آپ کو اپنا عضد بازو کو کہتے ہیں اپنا بازو بنائے گا. آپ انبیاء کی تاریخ ائمہ کی تاریخ میں دیکھیے, کسی گناہگار نے ان کے ساتھ نہیں لیا, گناہگار نے اگر ساتھ دیا توبہ کرنے کے بعد امام کے ساتھ دیا. بنو امیہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان بے عمل ہو جائے, بے عمل ہو جائے پھر وہ حسین کے ساتھ نہیں دیں گے, یزید کے ساتھ دیں گے. بے عمل آدمی یزید کے, انہوں نے مسلمانوں کو بے عمل کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے اپنایا, ایک پیغمبر کی سیرت کو خراب کر کے پیش کیا. ابھی بھی مسلمانوں کے مشترک ترین کتابوں میں پیغمبر کی سیرت کیسی سیرت ہے, ایک شریف آدمی کی وہ سیرت نہیں ہو سکتی, اوسط درجے کے شریف آدمی سے بھی بدتر سیرت پیش کی گئی ہے. اسی لیے انگیل پیغمبر کی کتاب, شیطانی آیات کی کتاب وغیرہ لکھی گئی انہیں کتابوں کے بنا پر. وہ کہاں سے بنو امیہ کے, بنو امیہ نے اس طرح سے داستانیں بنائی اپنی درباریوں کے ذریعے, ملاؤں کے ذریعے, اس وقت کتاب نہیں تھی, حدیث پر بھی پابندی تھی, تو جو کچھ وہ کرنا چاہے کر سکتے تھے. تو پیغمبر کی سیرت کو بگاڑی, ایک پیغمبر سے انتقام لے سکے, دوسرے جو گناہ خود کرتے تھے ان کے لیے جواز مل سکے. نبی کے لیے یہی کام ہے, نبی کے لیے یہی کردار ہے, نبی کے لیے یہی سیرت ہے. اگر ہم کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تیسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر سکے. مسلمانوں, تمہارا نبی کی یہ سیرت ہے, تم اتنا پاک بننے کی کوشش مت کرو. تو مسلمانوں کو بے عمل بنانے کے لیے, بد عمل بنانے کے لیے, بد کردار بنانے کے لیے, فاسق اور منصف بنانے کے لیے, طالح بنانے کے لیے پیغمبر کی سیرت کو خراب کر کے پیش کیا. یہ ایک کام. دوسرا, الناس علی دین ملوکی, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. حدیث ہے, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. یہ تاریخی تجربہ بھی ہے, کیونکہ بہت سے معاشرے کے اصلاح اور افساد کے ذریعے حکومت کے ہاتھ میں, تاریخی تجربہ بھی گواہ ہے. تو جب حکمران ہو رہا ہو, اس وقت تاریخ کہتی ہے جب یزید اقتدار پر آیا تو سارے شہروں کے والیوں میں بھی شراب و کباب و گانے کے محفلیں شروع کی. امیر شام کو یزید سے کہتے بیٹا سب ایسا کرتے ہیں لیکن چھپا کے کرو, کھلم کھلا مت کرو. کھلم کھلا گناہ, ایک گناہ مخفی 70 گناہ سے بدتر ہے, کیونکہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے, گستاخ بنا دیتا ہے, گناہ کی قباحت ختم کر دیتا ہے اور گناہ کرنے کی حوصلہ افزائی پیدا کرتا ہے. حیا ختم ہوتا ہے معاشرے سے, شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب خلیفہ خود ایسا کرے تو عوام کیا حالت ہوگی. اس طریقے سے لوگوں کو بے عمل بنا, پھر فکری طور پر بھی وہ تیار کیا, مذہب مرجعہ وجود میں لایا گیا, ڈائریکٹ دربار میں وجود میں نہیں لایا لیکن بالواسطہ دربار کی حمایت سے. مذہب مرجع کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو گناہ کریں گے کرو, آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو تو گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ جو گناہ کرنا چاہے کرو, عقیدہ ٹھیک ہو تو کافی. مرجع مذہب کے کچھ گروہ اس حد تک بھی قائل تھے, اگر آپ کا عقیدہ دل میں ٹھیک ہے, زبان پر کفر کے الفاظ جاری کریں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ یزید کے کفر کے الفاظ کے لیے بھی جواز مل سکے. اگر کوئی اعتراض کرے یزید پر, اس نے زبان پر کفر کے الفاظ جاری کیے, تو وہ مولانا کہیں گے کیا, ایمان دل میں ہونا کافی ہے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان کا تعلق دل سے ہے, زبان سے نہیں ہے. زبان ایک عمل زبانی ہے. اس طریقے سے عمل کی حیثیت کو ختم کر, ایمان ہو کافی, عمل کی ضرورت نہیں. اب ایسے لوگ حسین کے ساتھ دیں گے, یزید کے ساتھ دیں گے, یزید کے ساتھ دیں گے تو کم از کم قتل سے بچ جاتے ہیں, نوکریاں باقی رہتی ہیں. امام کے ساتھ دیں گے تو شہادت کا خطرہ ہے. عمر صاحب سے جب آپ نے فرمایا آؤ, عمر صاحب کہا مولا کوفہ میں میرے ماں نے فرمایا ان کے لارت ہوگی, تو امام نے فرمایا میں مدینے میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا. کہا کہ میرے بچے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے, امام فرماتے تم بہانے کرتے ہو. جب انسان یہ سمجھے کہ جنت کو ایسے ہی مفت جانا ہے تو پھر کیوں اسے ان کے ساتھ ہے؟ مذہب جبریہ ایک مذہب اب بھی وہ ہے مسلمانوں کے لیے, مرجعہ نام کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہی فکر شیعوں کے اندر بھی آیا, اس نام کے ساتھ نہیں آیا ہے. شیعوں کے اندر بھی کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, عقیدہ ٹھیک ہو تو کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں. جبریہ ابھی بھی مسلمانوں میں کثر کے ساتھ ہے. وہ کیا کہتے ہیں, جو کچھ کرنے والا ہے خدا ہے, ہم بے بس خدا کراتا ہے, صحیح کام ہو غلط کام ہو اس کے نتیجے کیا ہے. یزید فرزند پیغمبر کو شہید بھی کر خدا نے کیا ہے. عجب آج کل میں نے سنا ہے بے واسطہ کہ دیکھو امام کی شہادت خدا کی مرضی کے مطابق ہے, بس یزید نے مرضی خدا کے مطابق کام کیا. اس طریقے سے مذہب جبریہ پیش کیا گیا تاکہ یزید کے اور یزید جیسوں کے حکمرانوں کے تمام گناہوں کے جواز مل جائے, نہ صرف ان کے. ہمارا ہر آدمی سمجھتا ہے جب غلط کام کرتے سمجھتا ہے یہ قسمت تھی, تقدیر تھی, تقدیر الہی تھی. ابھی خود ہم لوگ جب غلط کام کر جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے، کہتے ہیں یہ قسمت، اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، کہتے ہیں یہی تقدیر تھی، یہ قضا و قدر الہی میں تھا۔ تو اس کو ایک دفعہ انسان جاہل بن کر جیسا کہتا ہے، ایک دفعہ علماء کہتے ہیں، قرآن کی دلائل اس کے لیے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یزید کو ہر مجرم کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے ہمارے تمام خلفائے عباسی اور عموی اس نظریے کے حامی تھے، عام طور پر شاہ نادر چھوڑ کر عام طور پر اسی نظریے کے حامی تھے، کیونکہ ان کے مفاد کے مطابق تھا، ان کی سیاست کے فائدے میں تھا۔ اس طریقے سے امت کو شفاعت کے نظریے پیش کیے، شفاعت تو ہے اسلام میں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن شفاعت کی غلط تفسیر کر کے کہ جو بھی آپ گناہ کریں گے آپ کی شفاعت ہوگی، شفاعت سارے مسلمانوں کے پاس ہے، تو اس کا مطلب کیا آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا مثلا قانون بنے ملک میں، قانون بننے کے بعد کہے کوئی اس قانون کے خلاف ورزی کرے تو ہم اس کو معاف کریں گے، تو یہ قانون کبھی نہیں چلے گا، یہ قانون چل نہیں سکتا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے غیر معقول۔ شفاعت میں کیا کہا، لا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت کرنے والے صرف اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت کرنے پر خدا راضی ہو، خدا راضی اتنی آپ کے اندر پاکیزگی آنا چاہیے کہ خدا راضی ہو جائے کہ آپ کی شفاعت ہو جائے، آپ کو کیا پتہ، پتہ نہیں ہے، اسی لیے وقوف و رجا کے درمیان رہنا۔ ظاہر اس طرح کی آیات اور بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک کے علاوہ معاف ہو سکتا ہے، صرف امید دینا مد نظر ہے۔ شفاعت ایک یہ ہے کہ آپ نا امیدی سے نکل آتے ہیں، امیدوار ہو جاتے ہیں، مایوس ہونا خطرناک ہوتا ہے، انسان کی تربیت کے لیے اس کو پر امید بنانا ہے۔ دوسرا شفاعت کی وجہ سے شفیعوں کا محب بن جاتا ہے، کاروان اہل حق میں شامل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اپنے اندر شفاعت ہونے کی شرائط پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی شفاعت در حقیقت اصلاح کا ذریعہ ہے، قانون شکنی کا ذریعہ نہیں ہے، گناہ کے لیے جواز نہیں ہے، در حقیقت اطاعت کے لیے ذریعہ ہے۔ لیکن عموماً جب پیش کیا جاتا ہے گناہ کے لیے جواز کے طور پر، آپ جتنا گناہ کرنا چاہے کرو، تو اس مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو عمل سے دور کرنے کی کوشش کی سید شہداء نے، یہ قیام کیا اور بنو امیہ کے ان تمام سازشوں کو خاک ملا دیا۔ اب درود پڑھیے محمد علی محمد، فرمایا الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، ایسی حالت میں شہادت کو اختیار کرنا چاہیے، ليرغب المؤمن، مومن کو رغبت کرنا چاہیے کہ خدا کی درگاہ میں جائے، شہادت کو قبول کرے۔ ایسے معاشرے میں رہنے سے شہید ہونا بہتر ہے، یا ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے شہادت کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ خطبہ مینا میں آپ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں مظلوموں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، احکام خدا معطل ہے، سنن الہی معطل ہے، اور ایسی حالت میں خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ اور لشکر ہو سے ملاقات نے فرمایا کہ جس نے، میرے نانا نے فرمایا، جس نے کسی ظالم حکمران کو ظلم کرتے ہوئے، بندوں پر حلال خدا کو حرام کرتے ہوئے، حرام خدا کو حلال کرتے ہوئے، شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے، خدا کی اطاعت کو ترک کرتے ہوئے دیکھے، اور اس کے باوجود خاموش رہے، اس کے خلاف عملاً اور قولاً اقدام نہ کرے، خدا اس خاموش رہنے والوں کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے گا۔ آپ نے کربلا کے میدان میں بارہا گئے ان کو نصیحت کرنے کے لیے، شور شرابہ کہتے تھے تاکہ آپ کی آواز نہ پہنچ جائے، آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ میں حرام کا کھانا ہے، اس وجہ سے میری باتیں ان پر اثر نہیں کرتی. عمل اگر صحیح نہ ہو تو امام کی باتیں بھی اثر نہیں کر سکتی. مسلمانوں کے انحراف دنیا کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے دونوں حوالوں سے اس وقت سے شروع ہوا جب سے عمل کرنا چھوڑ دیا. دنیا کے لحاظ سے تو زہد اختیار کریں گے, یہ صوفی بوفی نکلے, ترک دنیا کے نام سے عمل کرنا چھوڑ دیا, مسلمان معاشرے پیچھے کی طرف جانے لگا. دنیاوی لحاظ سے بھی اس قسم کے عقائد و افکار دینی لحاظ سے اس قسم کے عقائد و افکار لا کر مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے دنیا پر عمل کرنے سے روکا. اس کے نتیجے میں مسلمان دینی لحاظ سے نام کے مسلمان رہے اور دنیاوی لحاظ سے غلام بن گیا اغیار کے. کربلا اسی اموی سازش کے خلاف اقدام تھا, فکری سازش, عملی سازش, لوگوں کو بے عمل کرنے کی سازش. اس کے خلاف کربلا کی امام کی شہادت کے بعد کیسی تبدیلی آئی اسلامی معاشرے میں. مدینے میں انقلاب ہوا, کوفے میں انقلاب ہوا, مکے میں انقلاب ہوا, مختلف شہروں میں انقلاب ہوا. وہ لوگ جو چمچگیری کی زندگی کے عادی تھے اب خون دینے کے لیے تیار ہو گئے, اور عاشورا کے زندہ رکھنے کا حکم ہوا تاکہ یہ پیغام ہمیشہ ملتا رہے. امام کے قیام کس کے خلاف ہے؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد, میں نکلا ہوں امت جد کو اصلاح کرنے کے لیے. امت جد میں حکمران بھی ہے, عوام بھی ہے, علماء بھی ہے, خواص بھی, سب ہے. مینا کے میدان میں خواص کو بلا کر امام کس سختی کے ساتھ جانتے ہیں خواص کو, تم اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتے. اور پھر دربار ولید میں فرماتے ہیں یزید کھلا کھلا گناہ کرتا ہے, یزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلا. یہ حکمرانوں کی, اور پھر امت کی فرمایا نہیں دیکھتے, حق سے روکا نہیں جا رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا, حق پر عمل نہیں ہو رہا. ان پورے تینوں گروہ خراب ہو گئے, تینوں کی اصلاح کے لیے امام نکلے. حسینیوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اصلاح کے اس علم کو بلند کرے. اس علم کے بلند کرنے والے بھی, علم کے نیچے چڑھنے والے بھی. سب سے پہلا اصلاح عقیدے کے بعد اصلاح عمل اور اصلاح دنیا. ابھی ہم خوش قسمت سعادت مند ہیں, علم حق کو حسینیوں نے بلند رکھا ہے, باطل کے مقابل میں علم حق کو کس نے بلند رکھا ہے؟ علی کے ماننے والوں نے بلند رکھا ہے. سارے مسلمان تقریباً 1300 ملین مسلمان ٹرمپ کو خدا کہتے ہیں, عملاً نہیں عقیدتاً نہیں کہتے, عملاً ٹرمپ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ 200-300 ملین شیعہ ہے جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں, اور یہ قلیل تعداد میں کربلا کے میدان میں بھی کم تھے. رہبر فرماتے ہیں ہم شیعان علی, علی کی طرح مظلوم بھی ہے, علی کی طرح شجاع بھی ہے. اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہوئے شجاع بھی ہے اور مظلوم بھی. مظلوم ہے, آپ دیکھیں پٹ رہے ہیں نا, شہید ہو رہے ہیں, لبنان میں شہید ہوئے, عراق میں شہید ہوئے, یمن میں شہید ہوئے, بحرین میں شہید ہو رہے ہیں, ایران میں شہید ہو رہے ہیں, پاکستان میں شہید ہو رہے ہیں, لیکن کمزوری کے مظاہرہ نہیں کرتے, اپنے ہدف کی طرف روان و توان ہے, آگے بڑھ رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ امام کے جانشین, امام کے فرزند, نائب امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب اتنی کامیابی مل جائے, انشاءاللہ احساس ہوتا ہے کہ شاید عصر ظہور نزدیک ہو سکتا ہے. اگر ہم ان کامیابیوں کا تسلسل کو برقرار رکھ سکیں, برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, میں نے کل آیت کی تلاوت کی, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خدا نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ, یستخلفنہم فی الارض. یہ امام زمانے کے بارے میں آیت ہے نا, امام آئیں گے, زمین کے مالک بنیں گے, زمین کے حکمران بنیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, ان کے دین کی حکومت ہوگی. الذي طغى لهم يعبدونني ولا يشركون لي شيئا. في عبودية الخدا هو شرك خطر. لكن شرط ہے آمنوا وعملوا الصالحات. اس صراط المستقيم پر گامزن رہے. یہ کربلا کا یہی پیغام. آج سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی مسائل کا تذکرہ کرنا. آپ جانتے ہیں حضرت مسلم کی گفتگو جو آپ ابن زیاد کے ساتھ زخمی حالات میں اسیری کے حالات میں درمیان گفتگو کی, اس گفتگو کو دیکھیے کس شجاعت کے ساتھ کس منطق کے ساتھ ابن زیاد کو اپنے دربار میں اپنے محل میں شکست دوچا کرتا ہے. حق کی زبان ہے, علی کا نتیجہ ہے, صاحب علم ہے, صاحب معرفت ہے, صاحب ایمان. دیکھیے اس گفتگو سے کتنا ہم درس دے سکتے ہیں. حضرت مسلم حسین نے مسلم کو روانہ کیا. اتنا عظیم مقام ہے حضرت مسلم کا, علی کے داماد بھی ہے لیکن اتنے عظیم مقام ہے. اخی و فرقتی من اہل بیتی, اہل کوفہ یہ مسلم میرے بھائی ہے, میرا قابل اعتماد ہے خاندان میں, میرے خاندان میں سے اس کو میں نے بھیجا ہے, اس کی مجھے خود ضرورت تھی لیکن میں ان کو آپ کے لیے بھیجا ہے, آپ کو ترجیح دے کر. حضرت مسلم 15 رمضان کو نکلے, 5 شوال کو پہنچے, بڑا استقبال ہوا. خطوط میں یہ تھا, یا حسین 1,00,000 تلوار آپ کی مدد کے لیے کوفہ میں تیار ہیں. روایات مختلف ہیں, 18,000, 30,000, 40,000 لوگوں نے بیعت. حکومت تو یزید کے والی کے پاس ہے, اس لیے احتیاط کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا. آل محمد اقدار کے محافظ ہے ابن زیاد, جب قیادت کے لیے آتا ہے اس کو قتل کرنے کا ایک موقع مل گیا تھا, سنہری موقع. میں مختلف وجوہات ہیں اس کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے, لیکن ان میں سے ایک وجہ خود حضرت مسیح فرماتے ہیں, حامی کی زوجہ مت التماس کیا, درخواست کے مولا میرے گھر پر میرے مہمان کو قتل نہ کرنا. مہمان کو قتل کرنا بزرگواری کی علامت ہے, اخلاقی اقدار کے محافظ ہیں آل محمد. آل محمد اگر حکومت چاہتے ہیں حق کے لیے چاہتے ہیں, حق ہدف ہے, حق مقصد ہے. ابن زیاد کو قتل نہیں کیا, ابن زیاد چلا گیا, اس کے حکم سے حانی اسیر ہو گئے. حانی کی اسیری کے بعد حضرت مسلم وقت سے پہلے آپ کو قیام کرنا پڑا, قیام کیا, دارالعمارہ کو محاصرہ کیا. لیکن عورتیں آتی تھیں اپنے بیٹا, اپنے شوہر, اپنے بھائی, تھوڑا سا مختلف رشتہ داروں کے حوالے سے مرحوم کو واپس لے جاتی تھی. ان ارادہ کمزور تھا, مضبوط ارادہ نہیں تھا. خوف ہی ہے, جذبات, صرف جذبات کی وجہ سے روک میدان میں نہیں ڈٹ سکتا. قوت ایمانی چاہیے, معرفت کامل چاہیے, پھر میدان میں ڈٹ سکتا. حضرت مسلم جب رات ہو گئی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے, روایت میں 30 آدمی آپ کے ساتھ تھے. جب نماز سے فارغ ہو کر نکلے, باب کندھے پر پہنچے تو صرف 10 آدمی تھے. باب کندھے سے جب آپ گزرے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. اب بڑا شہر ہے کوفہ, راستے کے لیے پتہ نہیں ہے حضرت مسلم کو. آپ آگے بڑھتے, ایک آدمی جس کی اتنی عزت ہو, اتنی عظمت ہو, آپ اتنا تنہا ہو جائے, کہیں جانے کی جگہ بھی نہیں ہے, کوئی گھر بھی نہیں ہے, کوئی میزبان بھی نہیں ہے, باعزت انسان کے بہت سخت ایک مومنہ دروازے کے باہر کھڑی تھی. آپ نے فرمایا اے عبد اللہ اگر ممکن ہو تو کچھ پانی دیجیے. تو آتی اندر چلی گئی پانی لے کر آئی. حضرت نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد آپ کھڑے رہے تو آ نے عرض کیا اے مسافر اے اجنبی شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں, آپ چلے جائیے میرے دروازے پر کھڑے نہ رہیے. کتنا سخت گزرا ہوگا, آپ خود دیکھیں آپ خود کسی کے دروازے پر ہے, اس دروازے کے اندر جو ناموں سے جو خاتون وہ کہہ رہے آپ چلے جائیے, آپ پر کتنی یہ بات گرائیں گز رہی ہے. حضرت مسلم نے فرمایا امت اللہ اس شہر میں میرے کوئی گھر نہیں ہے, اگر آج آپ نے مجھے پناہ دی تو قیامت کے دن رسول خدا آپ کی شفاعت فرمائے گا. عرض کی آپ کو نے فرمایا میں حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. اس بات کا سننا تھا تو آپ پریشان ہو گئی ڈرم گئی تشریف لائیے میں آپ ہی کے نیز ہوں. لے گئی عزت کی احترام کی کھانا لایا پھل لایا خاتون خان عزت کی. کچھ رات دیر گزری تھی اس کا بیٹا آیا ماں کی حالت کو دیکھ کر کچھ کو کہا گھر میں کوئی ہے. قسمیں کھلانے کے بعد بتایا ہم خوش قسمت ہے سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہمارے مہمان ہیں. وہ ملعون رات کو تو خاموش رہا صبح سویرے گیا محمد ابن اشعث کے بیٹے کے پاس کہ آپ حضرت مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں, حضرت مسلم ہمارے گھر پر ہے. محمد ابن اشعث نے 70 یا 300 سپاہی لے کر آیا. اس کے پہنچنے سے پہلے حضرت مسلم نے نماز پڑھی تعقیبات میں مصروف تھے. قوم کی آواز آئی آپ اٹھتے ہیں تو عرض کرتی مولا آپ نہ جائیے میں دروازہ بند رکھتی ہوں. فرمایا میں نے عالم خواب میں اپنے چچا علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے. فرمایا مسلم جلدی کرنا ہم آپ کے انتظار میں ہیں, میری شہادت کے دن آ چکا ہے. دشمن دروازے توڑ کر گھس آئے غیرت بنی ہاشم غیرت بنی ہاشم غیرت علوی غیرت حسینی کے مالک تھے. آپ نے بعض روایات کے مطابق دروازے کے پرن کو اٹھا کھاڑا اس کو سفر بنایا دشمنوں کو تم تو آگے دولت سرا سے نکال دیا. آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے ایک مومن کے گھر کی حرمت پر قرار نہ رہے ایک مومن کے گھر میں دشمن گھس آئے. اے کاش حضرت مسلم کربلا میں ہوتے شام غریبان کے وقت ہوتے تو دیکھتے کہ دشمن دو شہزادی زینب کی حرمت کے خیال نہیں رکھا حضرت سکینہ کی حرمت کے خیال نہیں رکھا حضرت مسلم نے اشقیا کو جناب تو آکے دولت سرا سے باہر نکال دیا. پھر گلیوں میں ان کے ساتھ خوب جنگ لڑی اتنی سخت جنگ لڑی کہ محمد ابن اشعث پیغام بھیجتا ہے ابن زیاد کو ابن زیاد مزید نفری روانہ کرو. ابن زیاد کہتا ہے کیا ہوا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے میں تم کو بھیجا ہے اور اتنی تعداد میں سپاہی تمہارے ساتھ ہے. کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کوفہ کے ایک عام آدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے. یہ شیر خدا کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں, یہ عرب کے سب سے بہادر خاندان کے نور چشم ہے. مزید نفری آئی اب چھتوں سے لوگ پتھراؤ کرتے تھے
بنایا جا سکتا. حضرت مفتی مسیح ہو گئے دارالعمارہ پہنچے, دارالعمارہ پہنچے بہت پیاسے تھے, جنگلی تھی, رات پر عبادت مشغول رہے تھے اور سراہی پر نظر پڑی, پیاس لگی تھی. فرمایا مجھے کچھ پانی دو, مجھے کچھ پانی دو. عمر بن حریص نے اپنے غلام سے کہا جاؤ پانی لا کر. عمر بن حریص علی کے زمانے میں بھی کوفہ میں تھا, دشمن علی ہونے کے باوجود علی نے اس کو طویل تنگ نہیں کیا تھا. اس نے اس کے حکم سے پانی پہنچ گیا. حضرت مسلم پینا چاہتے تھے, خون کا ایک قطرہ گرا پانی میں, واپس کیا گیا, دوبارہ پانی پہنچا, دوبارہ خون کا ایک قطرہ گرا, واپس کر دیا گیا. تیسرے دفعہ جب خون جب پانی پہنچا, آپ کے دندان مبارک گر کر پانی میں, پانی واپس ہو گیا. فرمایا پانی پینا میری قسمت میں نہیں, مولا آپ کی خدمت میں دسمس کا عرض ہے. سارے شہداء کربلا پیاسے شہید ہو گئے, آپ کی شہداء کربلا کی پہلی شخصیت ہے, پہلے مجاہد ہے, آپ کو بھی پانی نہیں پینا تھا. حضرت مسلم ابن زیاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں, سلام نہیں کرتے. کسی نے کہا امیر پر سلام کرو, فرمایا علی امیر حسین, میرا امیر حسین ہے. ابن زیاد نے کہا سلام کرو کرو, آپ کو یقیناً شہید کروں گا. گفتگو ہوئی, حکم دیا گیا, چھٹ پڑھنے گئے. جس انداز میں حضرت مسلم شہید ہو گئے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کے سر ادھر, آپ کے جسم ادھر سے جدا کیا گیا, سر بھی دارالعمارہ کے چھت سے نیچے گرایا گیا,
خدایا تیری عظمت کا واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ. خدایا تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو قاضی الحاجات ہے, تو مجھے متعبات ہے. خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جو افضل کائنات ہے, جن کو تو نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے, دنیا آخرت دونوں میں نجات کے ذریعہ ہے, محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں اس سال, آئندہ سال, آنے والے سالوں میں حسین کے عزاداری میں بڑھ چڑھ کر خلوص کے ساتھ, عشق کے ساتھ, تزکیہ نفس کے ساتھ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. خدایا ان مجالس میں حصہ لینے والے بانیان مسجد, بانیان امام باغ, بانیان مجالس, اس میں حصہ لینے والے نواب خان, سوس خان اور مؤمنین جو حصہ لیتے ہیں, ہر قسم کے حصہ لینے والے, خدا ان سب کی اس عبادت کو قبول فرما. خدایا مجاہدین اسلام, فلسطین, لبنان, سوریہ, بحرین, یمن, عراق, کشمیر, جہاں جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو, خدایا مجاہدین حق کی مدد فرما. دشمنان مکتب اہل بیت, دشمنان اہل بیت, دشمنان شیعیان اہل بیت, تکفیری, ناصبی, اگر ہدایت کے قابل نہ ہو انہیں اس نابود فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، ہماری تمام حاجات شریعت کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام اسرا خصوصاً شیخ زکلاتی اور بحرین کے علماء اور عوام جو اسیر ہے، اور پاکستان میں جو اسرا ہے، خصوصاً کراچی کے جو اسرا ہے، خصوصاً لاپتہ افراد کو خدایا چند چند ہم کو رہائی عطا فرما، خدایا عالم اسلام کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو اسلام کے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما، شایان اہل بیت کو استقبال امام کے لیے پوری دنیا کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مساجد مدارس امام بارگاہیں دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظام رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے مومنین کی خدمت کرنے والے انسانیت کی خدمت کرنے والے ملک کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کی تحلیل فرما، ہمارے مرحومین اور شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین اور شہداء ملت کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ.